السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. سلسلہ احادیث صحیحہ کی کتاب المناقب والمسالب میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو دیکھ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے آپ بھی کچھ شیئر کریں. آپ ان کی حیات کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کس چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کون سا پہلو ہے جو یاد بھی رہتا ہے، جس کے بارے میں آپ دوسروں سے بات بھی کرتی ہیں، تو کوئی ایسی بات جو آپ کی یادوں میں ہو، اپنے نبی کی ذات، اپنے نبی کی بات کس کو عزیز نہیں ہوتی. پہلے انبیاء کے پیروکاروں میں جو آپس کی چپکلش ہوئی اور آپس کے اختلافات، جنہوں نے جنگوں کا روپ بھی دھارا، اس کی بھی بنیادی وجہ محبت تھی. وہ جانتے تھے کہ ان کے نبی کس قدر فضیلت رکھتے ہیں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں. جانتے تو آپ بھی ہیں، شیئر کیجیے گا. جی،
اور چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان، ہر کسی کے ساتھ بہت اخلاص سے پیش آتے تھے. جس طرح یہودی نے جب ان کی چادر کھینچی تھی، ان کی گردن پہ رگڑ نشان آ گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی صحابہ.
آپ کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جانب سے ہونے والی سختی کا جواب بھی کتنے تحمل سے دیتے تھے؟ صحیح. اچھا، پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو کس حد تک لے کر آتی ہیں؟
کرتی ہوں، اور اگر کوئی بہت زیادہ ریئیکشن میں اگر کسی سے بات کی جائے اور بہت بری طریقے سے جواب دے، تو میں اپنے آپ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے رسول کیسے جواب کر دیتے تھے. فوری وہ وقت چیز نہیں یاد آتی، لیکن جب یاد آتی ہے تو میں اپنے آپ میں تحمل پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہوں.
اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. بات یہ کہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ بنایا، اور ہر ایک کو اپنی سوچ اسی کے اعتبار سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا اور اس سوسائٹی کے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، دوست کیا کر رہے ہیں، اور جن سے لوگ امپریس ہوتے ہیں، جن کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. انفارچونیٹلی اس قوم کے ہیروز تو بدل دیے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب جب کہ ایسی صورتحال ہے، ماں باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کی بجائے باپ دادا کی محبت سکھانے کی کوشش کی، خاندانی روایات سے جوڑنے کی کوشش کی، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ اگر تھوڑا بہت فالو کرنے لگے تو اپنے خاندان کے بزرگوں کو یا اپنی خاندانی روایات کو. بحیثیت مسلمان کے ہم سب کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کس حد تک اپنے لیے نمونہ بنائے ہوئے ہیں، اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. جو موقع پہ سوچنا شروع ہو گیا وہ خوش نصیب ہے. جس کو موقع پہ یہ یاد آ گیا, اور اگر اسے نہیں بھی پتا چلا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے, تو کم از کم یہ ضرور ہے, آئندہ کے لیے امید ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک تھرسٹ, ایک طلب, ایک پیاس ضرور ہوگی جس کی وجہ سے وہ جاننے کی کوشش کرے گا. کوئی اور شیئر کرنا چاہے؟ جی صحیح, جس کے قدم اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام غبار آلود ہوئے, ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی. الحمدللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب کبھی بھی آپ اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے, اور یہ بہت ہی خوش کن ہے. اللہ پاک باقی زندگی میں بھی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو کیا, اسی کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چینج آ سکتی ہے, تبدیلی آ سکتی ہے, اگر ہمارے معاشرے کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات, آپ کی تعلیمات کے بارے میں جاننے لگے. تو ماں جب نہیں جانتی تو ماں پھر جہالت کی باتیں کرتی ہے, ظاہر ہے. جب علم کی بات نہیں ہوگی, علم ہی روشنی ہے, جب علم کی بات نہیں ہوتی تو اس کے مقابلے میں پھر جہالت تاریکی ہے, پھر انسان تاریکیوں میں اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی دے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت دے, اور اس راستے پر صدا ہی چلتے رہنے کی توفیق دے. جی کوئی اور بتانا چاہے؟ جی
جی
ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور کوئی بات کرنا چاہے؟ جی
تو بیسیکلی ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ کو جو آپ سے میں ایک دفعہ کہا تھا کہ عائشہ جنت و خلاف والے روٹ کے لیے گئے,
ہاں جی, تو میں سلمہ سے کہا تھا. جی
تو یہ بات ہمیشہ آتی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز کے اندر لوگوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو اس کے اندر آئی ایم اے ٹیچر بیسیکلی,
الحمدللہ,
پھر اسٹوڈنٹس کے اندر یہ چیز مجھے ہمیشہ یاد ہوتی ہے, نائن ٹرائی کے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے ہو. جب ہم نے آداب الاستئذان پڑھا تھا وہ سلسلہ حدیث صحیحہ کا, تو اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ڈیلی لائف کے اندر کہ آپ سسٹر نے ٹیک لگا کے کھانے سے منع کیا ہے, واش روم کے آداب ہم لوگوں نے سیکھے, مطلب اس طرح کی جو بہت ساری ڈیلی روٹین لائف کی چیزیں ہیں, اچھا رات کو چیزوں کو الٹا کر دیں, ان کو ڈھک دیں, مطلب یہ بہت ساری چیزیں جو اس میں آداب الاستئذان والے سلسلہ حدیث صحیحہ میں سیکھی, کوشش کی کہ ہم کو اپنی لائف کے روٹین پیٹرن میں لے کے آئیں, جب جب ان کے اوپر کرتے ہیں وہ کانشیسلی تو وہ یاد رہتا ہے,
الحمد للہ. اچھا آپ دیکھیے کہ کبھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں انہیں موقع پہ یاد آتا ہے, ٹیک لگانے لگو لا اکل متکئن, میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. اب آپ کسی بچے سے بھی کہیں تو بچے اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ بڑوں کو بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا. اور پھر اسی طرح سے جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا, دائیں ہاتھ سے اپنے سارے خیر کے کاموں کو کرنا, کنگھی کرنا, دائیں طرف سے آپ اپنے ہر کام کو شروع کرتے تھے. میں کل سوچ رہی تھی کسی مقام سے گزرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جب کبھی ہم مارچ پاسٹ کیا کرتے تھے تو ہمیں کہتے تھے لیفٹ رائٹ, پہلے لیفٹ, آلویز کیپ لیفٹ. آپ نے کبھی کہیں پڑھا ہے؟ سڑک کے کنارے پڑھا ہوگا نا. رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ التیمن, دائیں طرف. اگر ایک بات کے حوالے سے دیکھنا چاہے تو ایسا لگتا ہے یعنی بنیادی طور پر اندر سنت کی مخالفت بھری جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے سارے لوگ جو مارچ پاسٹ کرتے ہیں یا اسی طرح سے بڑے پیمانے پہ بڑے لیول پر, تو جو التیمم دائیں طرف کا خیال نہیں رکھے گا اس کا کون سا کام سیدھا ہوگا؟ اس کی زندگی اور اس کی زندگی سے دوسروں پر پڑنے والے اثرات کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی محبت دے, اور سنتیں سیکھنے اور سنت کو رواج دینے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے دن پہ باقی باتیں تو آپ نے سنی, لیکن ایک بار ضرور آپ نے پورا ہفتہ ریپیٹ کرنی ہے. جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں, بچوں کو سکھاتے ہوئے, بڑوں کو سکھاتے ہوئے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, اور اس میں یقیناً سب کے لیے بہت زیادہ بھلائی ہے. آج کی حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 21 ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش. آپ میں سے کسی نے انگوٹھی رنگ پہنی ہے؟ اچھا صحیح. آپ کی انگوٹھی پر کوئی نقش ایسا ہے جو آپ کہیں پہ سٹیمپ لگا سکیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی. جانتے ہیں کیوں؟ آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ رومی مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے, سٹیمپ کے بغیر خط نہیں لیتے تھے, اس پر بیلیف نہیں کرتے تھے. کتنے سو سال پہلے کی بات ہے. آپ کسی کی بات کو سٹیمپ کے بغیر قبول کرتے ہیں؟ آلموسٹ ہر طرح کی بات, ہر طرح کی بات بغیر سٹیمپ کے, سنی سنائی بات بھی. ایسا ہے نا, زندگیاں کسی وجہ سے غلط ہوتی ہیں. آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں سے کہتا رہے. تحقیق کیسے ہوتی ہے؟ کہ بات کی ریالٹی کا پتہ چلایا جائے. اگر وہ درست ہو, پورا یقین ہو کہ یہ بالکل صحیح بات ہے, تب بھی کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اس کے سامنے کہی جائے تو اسے ناگوار ہو. رسول اللہ نے اسے غیبت قرار دیا اور ایسی بات کرنے سے روکا. صحیح ہے, بالکل درست ہے, نہیں کر سکتے پیٹھ پیچھے اور سامنے آ کے تانا نہیں دے سکتے, کیونکہ مومن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا نہ وہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے نہ تانا دینے والا. یہ تو تھی جنرل پریکٹس کی بات, زندگی کی بات ہے نا, کہ زندگی میں آپ اگر یہ ارادہ کر لیں تحقیق کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کرنی, نہیں سننی بات, کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہیں سننی, اور تحقیق کے بغیر آپ کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ فلاں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر ایسا کر لیں. فرض کریں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ موبائل فون کو رجسٹرڈ کر دیں, ٹھیک ہے, ٹی وی پہ بھی آ گیا, پروگرامز بھی آ گئے, اس کے بارے میں ہر ایک کو سوشل میڈیا سے بھی پتہ چل گیا, ہر ایک مخمصے میں ہے, بالآخر گورنمنٹ کو اناؤنس کرنا پڑا کہ یہ ہر فون کی بات نہیں ہے, وہ جو نئے پرچیز کیے جائیں گے تب پرچیز کرتے ہوئے اسے نمبر کو رجسٹرڈ کروانا ہے, ہر ایک فون کی بات نہیں ہے. پھر بھی احتیاطاً لوگ اس لیے رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں کہ فون کہیں بند نہ ہو جائے, ایسا ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں اس قدر زیادہ تردید بھی آئی, پہلے والی بات یاد ہے کہ ان رجسٹرڈ فون بند کر دیے جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے نا کہ آپ کے پاس جو آرڈر آئے اور آپ نے اسے امپلیمنٹ کرنا ہو تو سٹیمپ کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کریں. ہم نے یہ ساری بات چیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے سے پہلے اس لیے کی ہے کہ اس کو جب پڑھیں تو سٹیمپ لگ جائیں کہ ہاں ایسا ہی کرنا. تو جب کوئی اتھینٹک بات سنتا ہے, اتھینٹک انفارمیشن پر بیلیف کرتا ہے اور اتھینٹک آرڈر پر اس وقت عمل کرتا ہے جب اس کی تصدیق ہو جائے, تو ایسا شخص حق پر قائم ہو جاتا ہے. اس کی شخصیت سوکھے پتوں کی مانند نہیں رہتی کہ جنہیں ہوا جہاں چاہے اڑا کر لے جائے. تو شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا مسلمان, مسلمان کو ہمیشہ حق پر قائم رہنے کا ہی حکم دیا گیا. تو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے نقش کی. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا تصور کہاں تک پہنچا؟ میں جب حدیث پڑھتی ہوں تو میں اپنے امیجنیشنز میں پھر اس ماحول میں نہیں رہتی کہ جب انس, کہ جب حضرت انس سے روایت ہے اور وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تصور سے وہاں اس مجلس میں پہنچ جانے کی وجہ سے کیفیت بدل جاتی, اور کیفیت جب بدلتی ہے تو انسان کے لیے قبولیت کتنی آسان ہو جاتی ہے, اور جب انسان کسی بات کو قبول کر لیتا ہے تو عمل کرنا کتنا سہل ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ کی بات کیا ہے؟ اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد الرسول الله وقال اني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد الرسول الله فلا ينقشن احد على نقشه. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. آپ نے کبھی چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے؟ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے وہ اس قدر آپ کے عمل کی پیروی کرتے تھے کہ آپ انگوٹھی پہنتے تو سب پہن لیتے, آپ نے سونے کی انگوٹھی پھینکی سب نے پھینک دی. خیر, آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد الرسول اللہ کے الفاظ کندہ کروائے اور فرمایا میں نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی ہے, اس میں محمد الرسول اللہ کا نقش بنوایا ہے, تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگوٹھی پر یہ الفاظ کندہ نہیں کروا سکتا. کوئی شخص محمد رسول اللہ کے الفاظ اپنی انگوٹھی پر کندہ نہیں کروا سکتا. آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی, کوئی مجھے بتائے گا؟ جی, کیا ریزن ہوگی؟ آپ نے خصوصی طور پر کیوں منع کیا؟ لوگ فالو کرتے تھے. سمپل از دس, کہ جو آپ کرتے تھے لوگ پیچھے پیچھے وہی کچھ کر لیتے تھے, تو آپ نے خصوصی طور پر روک دیا, بھائی یہ نقش رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے, اس لیے آپ محمد رسول اللہ کا نقش کندہ نہیں کروا سکتے. تو آپ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے کہ ان کو کلیئر کر دیتے تھے کہ یہ معاملہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے. زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے, یہی زندگی ہے اللہ کے رسول کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تربیت کرتے تھے, کیسے لوگوں کے دل کھلے ہوئے تھے, اور آپ بھی اپنے دل کو دیکھیں گے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے پچھا ہوا اور کھلا ہوا پائیں گے انشاءاللہ. ایسا ہے نا کہ جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو دل جھک جاتا ہے, بچھ جاتا ہے, کوئی ایسی بات دل میں نہیں آتی. الحمدللہ کہ آخر کیوں کا سوال نہیں, اس لیے کہ جو اللہ رب العزت نے کہا, جو ان کے رسول نے کہا کیا, سب حق ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں الحمدللہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبلغ اور تقسیم کنندہ کی تھی. حدیث نمبر 22 ہے, عن معاویہ ابن ابی سفیان مرفوعا انما انا مبلغ واللہ یہدی وقاسم واللہ یؤتی فمن بلغه منی شیئن بحسن رغبت وحسن هدى فإن ذلك الذي يبارك له فيه ومن بلغه أني شيء بسوء رغبت وسوء هدى فذاك الذي يأكل ولا يشبع. حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مبلغ ہوں. آپ میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ میں مبلغ ہو جاؤں؟ ہر اس شخص کا جی چاہنا چاہیے جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے. تو آپ لوگوں میں سے کون تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہے گا رسول اللہ کے پیچھے پیچھے؟ جو رسول اللہ نے پہنچایا وہی دوسروں تک پہنچانا چاہے گا نا. تو پھر یہ الفاظ دہرایا کریں، میں مبلغ ہوں، ہدایت دینے والا ہوں، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے. کتنی کلیئرٹی ہے، کہیں اپنی ذات کی بڑائی نہیں چاہتے کہ اگرچہ میں مبلغ ہوں لیکن میرا کام کیا ہے؟ جس کا پیغام ہے وہ پیغام میں دوسروں تک پہنچا دوں، یعنی میں تو واسطہ بن رہا ہوں، ورنہ اصل پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے واضح فرمایا کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی جو کچھ آپ کے پاس مال آتا تھا غزوات سے یا خراج کے طور پر، تو آپ نے فرمایا میں تقسیم تو کر رہا ہوں، دینے والا اللہ ہے. یہی مسلمان کا عقیدہ ہے. کہیں کسی موڑ پر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرا بھی کوئی رول ہے، میرا بھی کوئی اختیار ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جہاں سے انسان کا عقیدہ ڈول جاتا ہے. اگر کسی آدمی کو میری جانب سے کوئی چیز حسن رغبت اور اچھے طریقے کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے لیے اس میں برکت ہوگی. یعنی جب میں کسی کو کوئی چیز عطا کر دوں اور کسی کی رغبت بھی ہے تو اس میں ضرور برکت ہوگی. اور اگر کسی کو سوء رغبت یعنی اس کے دل میں رغبت نہیں ہے اور برے طریقے کے ساتھ کوئی چیز ملتی ہے یعنی بے دلی کے ساتھ، تو وہ ایسا آدمی ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا. یہ حدیث توجہ طلب ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی چیز دینا نہیں چاہتے لیکن جب وہ بار بار کہتا ہے یہ مجھے دے دے، تو آپ اگر دیں گے تو کیسے دیں گے؟ بے دلی کے ساتھ. انسانی کیفیات ہے نا. تو جب بے دلی کے ساتھ آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی. یہ ہے وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی کہ وہ چیز پھر مبارک نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیا چیز لینے کے لیے ضد کرتے تھے؟ کبھی آپ کی چادر، کبھی بیت المال سے کوئی ایسی چیز جو نقدی یا زیور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو دیتے تھے لیکن پھر اس میں برکت نہیں ہوتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے صحن میں ہیرے جواہرات کے اور مال کے ڈھیر لگ گئے. بحرین سے مال آیا تھا، آپ نے اتنا دیا، دیتے رہے دیتے رہے، بانٹتے رہے بانٹتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عباس ایسے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اور دیں. آپ نے اور دے دیا، پھر انہوں نے کہا مجھے اور دیجئے، آپ نے اور دے دیا، انہوں نے کہا اور دیں، آپ نے اور دے دیا، حتیٰ کہ جب وہ اٹھا کے جانا چاہتے تھے تو ان سے اٹھایا نہیں جاتا تھا. اس قدر مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا. اور صرف بحرین کے مال کا معاملہ نہیں ہے، مال کہیں سے بھی آتا، جب آپ مال بانٹ کے اٹھتے تھے تو آپ حد جھاڑ کے اٹھ جاتے تھے. کہ آپ کی مال میں رغبت نہیں تھی، آپ اسے دوسروں تک پہنچاتے تھے، لیکن آپ نے دونوں چیزوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ دیکھو میں مبلغ ہوں، میں پہنچانے والا ہوں، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں لیکن عطا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دو طرح کی چیز ہے، علم، ہدایت، علم ہدایت ہے، نبی اس کو بھی پہنچاتا ہے، اور دوسری چیز مال ہے، تو نبی کے پاس مال آتا ہے تو نبی اس کو بھی پہنچا دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تقسیم کرنے والے کی، اور آپ کی حیثیت مبلغ کی تھی، مبلغ اور تقسیم کنندہ۔ آج کے حکمرانوں کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں نہ تقسیم کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، خون پسینے کی کمائی، وہ بھی لے لو۔ فرق کیا ہے؟ اس دور میں اتنی زیادہ معاشی خوشحالی آنی شروع ہوئی کہ حضرت عمر کے دور تک پہنچتے پہنچتے کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہا تھا، اور زکوٰۃ دینے والے سبھی تھے۔ مجھے رسول اللہ کی بات جب یاد آتی ہے ریلی، اور یہ بات میرے ذہن میں، میرے دل میں رہتی ہے، الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر من الید السفلا، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ۔ تو آپ دینے والے تھے، سبحان اللہ، آپ نے ایسی تربیت کی، سارے ہی تقسیم کو نندہ ہو گئے، اور اللہ پاک کی طرف سے کتنی برکت ملی کہ سوسائٹی سے غربت ختم ہو گئی۔ آج جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، غریب امیر سب ٹیکس پے کریں، سوچیں ایک غریب آدمی دودھ خریدنے کے لیے جاتا ہے، اس کی دن بھر کی کمائی ہی اتنی تھی کہ اس نے کچھ دودھ خریدا اور کچھ اپنے لیے آٹا خریدا، اور شاید دال کی تھوڑی سی مقدار خریدی، اور اس کی سارے دن کی دیہاڑی ختم ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے، اس دودھ پر ٹیکس ہے، ایک غریب آدمی جو دیہاڑی کرتا اس پر ٹیکس کس چیز کا ہے؟ دودھ پر ٹیکس ایک امیر آدمی تو پے کر سکتا ہے، ضروریات زندگی پر، ایک غریب آدمی کیوں وہ ٹیکس پے کرے؟ وہ پانی پیے تو ٹیکس پے کرے، وہ بجلی دے بجلی پر ٹیکس دے، وہ پانی کے علاوہ جو کچھ بھی اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے استعمال کرے، ہر چیز پر ٹیکس ہے، ہر ایک کو برابر کیا۔ ہاں، پہلے غریبوں کے لیے سب سے بھی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ اب اگر آپ اس وقت دیکھیں ٹیکسز کی صورتحال کو، تو امیروں کو سبسڈی دی جا رہی، وہ جو قیمتی گاڑی خریدیں گے، پہلے اس پر ٹیکس زیادہ تھا، اب کم کر دیں۔ یہ معاملہ کسی ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے، یا وہ پاکستان کا نہیں ہے، آل اوور دا ورلڈ، ہر جگہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں جتنے ادیان، جتنے سسٹمز ہیں، ہر سسٹم میں ایکسپلوئٹیشن ہے، استحصال ہے۔ بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ میں تقسیم کرنے والا، تو آپ حکمران نہیں تھے، آپ ویسے تو حکمران کے تقسیم کرتے تھے نا، اور آج کے حکمران کیا کہتے؟ سب کچھ لے لو۔ Here lies the difference، یہ فرق ہے۔ جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا، غربت ختم نہیں ہو سکتی، ہاں غریب ختم ہو جائیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بنو کنانہ سے تھے، حدیث نمبر 23 ہے، انل جفشی سی الکندی قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ممن یا رسول اللہ قال نحن بن النضر ابن کنانتا لا تقفو امنا ولا ننتفی من ابینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا جفشی سکندی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کن لوگوں سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بنو نظر بن کنانہ سے ہیں، ہم اپنی ماں پر تہمت لگاتے ہیں نہ اپنے باپ کی نفی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو کنانہ سے تھے. اب یہ عربوں کی خصوصیات ہیں، قبائل کی خصوصیات بیان کی ہیں. عربوں کے یہاں اپنی ماں پر کیسے تہمت لگائی جاتی تھی؟ اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور سے منسوب کر کے، تو باپ کو بھی غلط ثابت کر دیا اور ماں پر بھی تہمت لگا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں، یعنی کس خاندان سے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بنو نظر بن کنانہ سے ہیں. اور آپ نے فرمایا لا تقفو امتا ولا تنفی من ابینا، ہم اپنی ماں پر تہمت لگاتے ہیں نہ اپنے باپ کی نفی کرتے ہیں. یہ بنو کنانہ کی غیرت مندی کا تذکرہ ہے. بنو کنانہ غیرت مند تھے، اپنی ماؤں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے تھے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی تھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں پشت پر نظر بن کنانہ کا نام ملتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی 13ویں پشت تھی، یعنی جیسے آپ کے دادا تھے، پھر آپ کے دادا کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، تو 13ویں پشت پر جا کر کنانہ آتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اولاد میں سے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جن میں ماں باپ کی عزت سکھائی جاتی تھی، ماں باپ کے بارے میں وہ لوگ بری بات نہیں کرتے تھے، جبکہ عربوں کے یہاں یہ بہت زیادہ کامن تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ عربوں کے یہاں نکاح کی جو صورتیں رائج تھیں اس کی وجہ سے کسی کے نسب کے بارے میں کلیئرٹی بھی نہیں تھی. کہ جو لوگ نکاح کرتے تھے، مثلاً ایک عورت اپنے گھر پر اگر جھنڈا لگا لیتی اور اس سے 10 مرد رابطہ قائم کرتے، یا 8 یا 5 یا 4 یا 3 یا 2، یعنی ایک سے زائد، تو جب وہ حاملہ ہو جاتی تو وہ ڈکلیئر کرتی تھی کہ میرے یہاں فلاں کا بچہ پیدا ہونے والا، تو سب کو تسلیم کرنا پڑتا تھا. بعض اوقات اور اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بچہ اس کا نہیں ہوتا تھا جس کے نام سے منسوب ہوتا تھا، لیکن تسلیم کرنا پڑتا تھا. جب ایک عورت کے کئی شوہر ہوں اور وہ شوہر نہیں تھے، یعنی غلط تعلقات رکھنے والے، تو ایسی سوسائٹی میں لوگ اپنے نسب پر فخر ضرور کرتے تھے لیکن نسب کافی حد تک مشکوک ہو گیا تھا. اور مشکوک ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غلط بات کرتے تھے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں. جیسے حضرت ابو ذر نے ایک شخص کو ماں کی آر دلائی، آر اس حوالے سے دلائی کہ وہ کالی کے بیٹے، یا اسی طرح سے کوئی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم میں ابھی تک جاہلیت کے آثار باقی ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کس طرح سے ماں کے حوالے سے، ماں کے بارے میں اچھی بات نہ کر کے اولاد کو پکارتے تھے، تو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے. کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی دینا معمول تھا، ہمارے یہاں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہ صرف عرب جاہلیت ہی میں نہیں ہوتا تھا، ہمارے یہاں بازاروں میں سودا کرتے ہوئے غصے کے وقت میں لوگ کس طرح سے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا، یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بد زبان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاتا، حالانکہ یہ کسی کے نسب پر، کسی کی پاکدامنی پر بہت بڑی تہمت کی بات ہے، اور ایسی بات کو غیرت مند افراد برداشت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آپ نے بنو کنانہ کی بات کی کہ وہ بہت زیادہ غیرت مند تھے، اپنی ماں یا اپنے باپ کا تذکرہ برداشت نہیں کرتے تھے اور باپ کی نفی نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے فلاں میرا باپ نہیں ہے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں ہی میرا باپ ہے، یعنی اپنی ماں پر تہمت نہیں لگاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عالی نسب تھے، یہ حدیث کا مفہوم کہ آپ عالی نسب تھے اور آپ سچے اور اچھے لوگوں کی اولاد میں سے تھے۔ اگلی حدیث ہے، آپ کی امت سب سے بڑی ہے، حدیث نمبر 24 ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صدق نبی من الانبیاء ما صدقت ان من الانبیاء من لم يصدق من امته الا رجل واحد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے جس قدر بھاری تعداد میں لوگوں نے میری تصدیق کی اتنی کسی کی نہیں کی گئی، اور بعض انبیاء تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کی امتوں میں سے صرف ایک ایک فرد نے ان کی تصدیق کی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی کی رحمت کا تذکرہ ہے، جس نبی نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا اس نے حق ادا کر دیا، جس کی تصدیق کی گئی وہ اللہ تعالی کی رحمت ہے، کہ اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں کہ ان کی تصدیق صرف ایک فرد نے کی، تو رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام البانی کہتے ہیں اس حدیث میں واضح دلیل موجود ہے کہ حق اور باطل کی معرفت کا دار و مدار پیروکاروں کے زیادہ یا کم ہونے پر نہیں ہے، یعنی اس بات پر کسی کو سچا یا کسی کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا کہ کسی کے ساتھ کتنی بھیڑ ہے۔ ہمارے یہاں تو وہی منتخب ہوتا ہے نا جو کثرت سے ووٹ لے لے، ہمارے یہاں کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ میجورٹی اتھارٹی، سچ سچ ہی ہے چاہے ایک ہی کہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات سچائی کی ہے۔ تو انبیاء کی دعوت ایک تھی، دین ایک تھا، لیکن ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں کہ ان کی پیروی کرنے والوں میں اپنے گھر والے بھی نہیں تھے، کسی ایک ہی فرد نے ان کی تصدیق کی یا کسی ایک نبی تصدیق نہیں کی، ایسے بھی انبیاء تھے جن کو کنویں میں الٹا لٹکا کر مار ڈالا گیا کیونکہ تصدیق کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے آج کے لوگوں کے لیے کہ جب حق بات ملے تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت وہ نہیں دے سکتا، ہدایت تو کوئی نبی بھی نہیں دے سکتا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی دعوت پر اگر کم لوگ لبیک کہتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، شک میں نہیں پڑنا چاہیے، کثرت یا قلت حق کا معیار نہیں ہے، حق تو حق ہے نا، سچائی تو اپنی جگہ پر ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں، وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، آپ کتنے ہی حرص رکھو، اکثر لوگ میجورٹی ایمان لانے والی نہیں، میجورٹی کبھی ایمان نہیں لائے. اس لیے میجورٹی کسی کے ساتھ ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان ہے. کسی کی اچھائی اور سچائی کی دلیل اس کے بیلیف پر ہے کہ وہ بیلیف کس چیز پر کرتا ہے اور وہ کیا چیز پریکٹس کرتا ہے، وہ حق پر ہے یا نہ حق پر ہے. تو اگر کوئی حق پر ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو تو کیا ڈر ہے؟ جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا. حدیث نمبر 25 ہے، عن ابن عباس مرفوعا نحن آخر الامم واول من يحاسب يقال اين الامه الاميه ونبيها فنحن الاخرون الاولون. بہت پیاری روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے حساب کتاب ہمارا ہوگا. وہاں کہا جائے گا امی کی امت اور ان کا نبی کہاں ہے. امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کا علم اس کی ماں تک محدود ہو، یعنی اس نے کسی استاد سے علم حاصل نہ کیا ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور اس وجہ سے اس خصوصیت کا بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق آپ کی اس خصوصیت سے ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا، اس کے باوجود آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. پھر آپ نے فرمایا ہم دنیا میں آخر میں آنے والے ہیں لیکن آخرت میں سب سے پہلے حساب دینے والے ہوں گے. یعنی جب حساب کتاب ہوگا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ وہ امت مسلمہ کا ہوگا. پہلے حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساب کتاب کے دن کی طوالت اور وہ جو سختیاں ہیں ان سے اس امت کو بچا لیا جائے گا، یعنی اس امت کو بہت مشقت نہیں کاٹنی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی تھے. عن عطاء بن یسار الرجل من الانصاری ان انس الانصاری اخبر عطاء انه قبل امراته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فامر امراته فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فأخبرته امرأته فقال إن النبي يرخص له في أشياء فارجعي إليه فقولي له فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فقال انا اتقاكم للہ وعالمكم بحدود اللہ. حضرت عطا بن یسار ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزے کی حالت میں اپنے بیوی کا بوسہ لے لیا، پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ رسول اللہ سے مسئلہ دریافت کرے. اس نے آپ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے ہیں. اس نے اپنے شوہر پر صورتحال کو واضح کیا، لیکن اس نے کہا نبی کو تو بعض مخصوص چیزوں کی رخصت دی جاتی ہے جو عام مومنوں کے لیے نہیں ہوتی، لہذا تو دوبارہ جا اور آپ کے سامنے میرا یہ اشکال یعنی مشکل پیش کر۔ وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا میرا شوہر کہتا ہے کہ نبی کو تو بطور اختصاص بعض چیزوں کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن ہم، آپ نے فرمایا میں تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کی حدود کو سب سے زیادہ جاننے والا۔ بڑی اہم حدیث ہے اور اس کو سمجھنے میں انشاءاللہ نفع ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جہاں پہ کھانے پینے پہ پابندی ہے، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے تعلق پر بھی پابندی ہے۔ اب وہ سچے اور کھرے لوگ تھے کہ اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو اس کو ضرور رسول اللہ سے دریافت کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو کس کر لیا روزے کی حالت میں، اور اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ سے پوچھو، تو جب آپ سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا اور یہ پتہ چلا کہ کوئی مذائقہ نہیں کہ رسول اللہ بھی ایسا کر لیتے ہیں، تو شوہر کو جب بتایا اس نے آ کے تو شوہر کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ رسولوں کے ساتھ تو کچھ خاص معاملات بھی ہوتے ہیں، عام انسانوں کا معاملہ تو فرق ہے۔ بظاہر تو یہ بہت سمپل سادہ سی بات نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایک فقرے میں کیا چھپا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کتنے بڑے فسادات پھیلنے کا امکان ہے؟ اگر کوئی نبی کی زندگی کو یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ تو مخصوص حالات ہیں اور ہمارا معاملہ ہر معاملہ ہی فرق ہے، تو اتباع کیسے ہوگی؟ جبکہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو آپ نے یہ بھی کہا میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والا اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جاننے والا، یعنی مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی حد کون سی ہے، میں اس حد کو جانے بغیر آپ کے سامنے کسی چیز کو واضح نہیں کر رہا، علم کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات سب پوری امت کے لیے حجت دلیل ہیں۔ ساری امت اپنے رسول کو فالو کرے گی، کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ کام تو رسول اللہ کے ساتھ خاص تھا، آپ تو ایسا کر سکتے تھے اور ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی جانب سے یہ ڈیسائیڈ کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ معاملات خاص تھے، مثال کے طور پر تہجد آپ پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے، لیکن جو ادا کرنا چاہے کوئی پابندی ہی نہیں ہے، صرف مشقت سے بچایا ہے کہ اگر فرض ہو جاتے تو ساری امت کے لیے کس قدر مشقت ہوتی، کیونکہ آدھی رات کو نیند توڑ کے اٹھنا سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ رحمت کے طور پر امت کے لیے اسے زائد عبادت قرار دیا گیا اور آپ کے لیے اسے فرض قرار دیا گیا۔ ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی اور امت کے لیے ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی ممانعت کر دی گئی، لیکن اس میں بھی خیر کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک سے زائد نکاح تھے وہ اس جاہلی معاشرے میں جہاں قبائلی دور تھا، جہاں کوئی ایک حکومت نہیں تھی، وہاں ہر قبیلے کے اندر ان عورتوں کے توسط سے رشتہ داریاں قائم ہوئیں، تو ان قبیلوں کی مخالفت ٹھنڈی پڑ گئی اور ان قبیلوں کے لیے اسلام لانا ممکن ہو گیا۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے دو مقاصد تو پورے ہوئے، مختلف قبیلوں کے اندر پینیٹریشن، ان کے اندر تک آپ کا ایک تعلق بن گیا، ان کی مخالفت میں کمی، لیکن تیسری بات اور بھی اہم ہے، مختلف عمر کی خواتین کے ذریعے سے امت کی خواتین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کیا گیا. جو خواتین آپ کے ساتھ رہتی تھیں اور آپ کے عقد میں تھیں، وہی سب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتی تھی. الحمدللہ رب العالمین. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ خاص کیا گیا ہو جس میں امت کے لیے رحمت نہ ہو. باقی تمام لوگوں کے لیے پابندی کیوں ہے؟ عربوں کے یہاں تو ایک شخص 900 بیویاں رکھ لیتا، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی. اسلام نے 4 تک رکھنے کی اجازت دی اور اس سے اوپر جانے پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ اس سے اوپر انصاف کرنا سب کے لیے ممکن نہیں تھا، اور ان کے ایک سے زائد نکاح میں وہ حکمت نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں. یہ اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 27 ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ورد من حدیث ابی ہریرہ وجابر بن عبد اللہ وانس وابی سعید وعبد اللہ بن سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید اور حضرت عبداللہ ابن سلام سے روایت کی گئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سید ہوں. سید وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی قوم میں بھلائی میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا، یعنی خیر کے کاموں میں جو سب سے زیادہ سپیریئر ہو، اور ایسے شخص کو سید کہتے ہیں کہ جس کے سامنے لوگ اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات اور سختیاں رکھتے ہیں اور سید ان کا آسرا بنتا ہے، ان کا سہارا بن جاتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں معنوں میں سید تھے، اس لیے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی مشکلات کو دور کرنے کے لیے لوگوں کی ذہنی، قلبی، نفسیاتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے معاشرتی مسائل کو سلجھانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے تھے، اور آپ آخرت میں بھی لوگوں کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی شفاعت کریں گے، جن کے حق میں اللہ تعالی اذن دے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح ابن حبان کی حدیث سے آپ نے فرمایا حشر کے میدان میں پھر میرا رب مجھے سبز رنگ کا حلہ پہنائے گا، یہ ڈسٹنکشن ہوگی آپ کی، مجھے مقام محمود پر فائز کر دیا جائے گا اور سب انسانوں کی زبانوں پر میری تعریف جاری ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 28 ہے، شجر و حجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا. عن علی بن ابی طالب قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فمستقبلہ جبل. سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، ہم مکہ کی ایک جانب نکلے، جو درخت بھی فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. ہم مکہ کی ایک جانب نکلے، جو درخت اور پتھر بھی آپ کے سامنے آتا وہ کہتا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. بہت ہی پیاری حدیث ہے سیدنا علی کی روایت سے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں, یعنی پوری کائنات جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن انسان کس قدر کم جانتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں. یعنی یہ تو جانتے ہیں مسلمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, لیکن رسول کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے کس مقصد کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں؟ رسول جو کہتا ہے جو کرتا ہے وہ باقی لوگوں کے علم میں آنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں جاننے کے لیے پابند کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ رسول کی حیات سب کے لیے نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات, آپ کی تعلیمات کے بارے میں ہم کس قدر کم جانتے ہیں, لیکن جو جانتے ہیں اس کو پختہ کرنے کی بھی کتنی ضرورت. اس لیے آپ حدیث کو ضرور نماز کے بعد دہرا لیا کریں. ایک ایک حدیث بھی دہرائیں گے تو کتنی بار دہرائی جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلف نہ کیا جائے, یہ حدیث نمبر 29 ہے. ان انس مرفوعا انا محمد ابن عبد اللہ انا عبد اللہ ورسولہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنیہ اللہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے اس مقام اور مرتبے سے بڑھا چڑھا کر پیش کرو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شان, جو مقام, جو عزت آپ کو دی ہے, جو عظمت کا مقام دیا ہے, اس سے زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت ہے, آپ کا مقام بندگی کا مقام ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ. ہمارے یہاں مقام کیسے بڑھایا جاتا ہے, سب جھوم جھوم کے سنتے ہیں. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں, کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. یہ غلو ہے, اس سے اللہ کے رسول نے روکا تھا. یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر سے زیادہ بڑا گھر رسول اللہ کا روزہ بنا دیا جائے. اس کا مقام اپنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس مقام کو کعبے سے بھی اوپر رکھا جائے گا تو ظاہر ہے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. تو غلف نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا. بس اتنا کہہ دو, عبداللہ ہی و رسول ہو, کہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حدیث نمبر 30 ہے. عن انس بن مالک ان رجلا قال یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک آدمی نے کہا, اے محمد, اے ہمارے سید, ہمارے سید کے بیٹے, ہم میں سے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, علیکم بتقواکم, لوگو تقوی اختیار کرو. ولا یستہوینکم, وفی روایت قولوا بقولکم ولا یستجرکم الشیطان انا محمد ابن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی اللتی انزلنی اللہ عز وجل. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارا دل موہ لے. ایک روایت میں ہے اپنی درست بات پر پکے رہو کہیں شیطان کے تابع نہ بن جاؤ. میں محمد بن عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. حدیث کے حوالے سے خاص بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. ایک شخص جو آپ کے سامنے آیا گھبرا گیا, کانپنے لگا, تو آپ نے کہا آپ میرے سے روب مت کھاؤ, میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھایا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کی طرح رہا کرتے تھے, اور آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا اور مسکنت کی حالت میں وفات دینا, اور آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا کرنا. تو آپ اپنے مقام کو لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مقام میں غلف کیا جائے, جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کی قوم نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کلمۃ اللہ تو وہ تھے, اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا تو وہ وجود میں آئے تھے, لیکن یہ سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہیں شرک ہے. اور ایسے ہی جب کوئی عقیدت میں محبت میں غلف کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مقام سے مت بڑھاؤ. حدیث نمبر 31 ہے اَن يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ قَالْ كُنَّ عِنْدَ عَلِيِ بْنِ الْحُسَيْنِ فَجَا قَوْمٌ مِّنَ الْكُوفِيِّينَ فَقَالَ عَلِيٌ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أَحِبُّونَ حُبَّ الْإِسْلَامِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ قَدْرِي فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قبل ان يتخذني نبيا فذكرته لسعيد بن المسيب فقال وبعد ما اتخذه نبيا. يحيى بن سعيد کہتے ہیں کہ ہم علی بن حسین کے پاس بیٹھے تھے, کوفی لوگوں کی ایک جماعت آئی. علی نے کہا عراقیوں ہم سے اسلام کے نام پر محبت کرو. میں نے اپنے باپ سے سنا, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگو مجھے میرے مقام سے بلند نہ کرنا, یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا ہے. میں نے یہ حدیث سعید بن مسیب کے سامنے ذکر کی, انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی بندے تھے, یعنی آپ تواضع اختیار کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر رہنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزت ہے, جو آپ کی عظمت ہے, جو آپ کی فضیلت ہے, آپ کا جو مقام ہے اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے, لیکن دوسرے انبیاء کے مقام میں جس سے نقص نہ آئے, یعنی دوسرے انبیاء کے مقام کو کم کر کے آپ کا مقام بیان نہیں کرنا چاہیے, نمبر ایک. دوسرے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بندہ اور رسول بنایا, اس لیے آپ کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے. آپ کو نورم من نور اللہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے آپ نے اس کے بارے میں فرمایا میں پہلے بندہ بنایا گیا پھر نبی, اور صحابی رسول نے اس بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ آپ نبی بننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, کوئی اللہ رب العزت کے وجود کا حصہ نہیں ہے, کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے, کوئی اس کی بیوی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے پیغمبر پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے تھے, ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا, اس لیے ہمیں ان کے اعمال دیکھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی کیسی پہچان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، آخرت کی انہیں کتنی فکر لاحق رہتی تھی، اور آپ کی عبادات کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی بسر کی اسی طرح کی زندگی بسر کرنے کے لیے حدیث اور سنت کا علم حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی احادیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یاد کریں گے جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، جن کو آپ ہر کسی کے سامنے دہرائیں گے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا الى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں. الہی آپ سے استدعا ہے، ہمارے گناہوں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. الہی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائیے، اور الہی ہمیں ان کے ایک ایک قول اور ان کی ایک ایک تعلیم کو سیکھنے اور ان کے اعمال کو سیکھنے اور زندگی بھر ان پر چلنے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین آپ ہم سے راضی ہو جائیے. الہی ہمیں اپنی پاک کتاب کا علم نصیب فرمائیے، اور الہی آپ سے استدعا ہے ہم سب کے گھرانوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے، اور الہی آپ سے استدعا ہے الہی اس حدیث کو جتنا ہم نے سیکھا ہے الہی بار بار اسے پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، سب بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے، اور الہی سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائیے، اور الہی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. الہی آمین.